بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام نسیم زندگی میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. بہت بہت صبح خیر. السلام علیکم
خورم سام, کیسے ہیں آپ؟
اللہ کا شکر آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا شکر ہے. سلام عرض کرتا ہوں اپنے پیارے پیارے ناظرین کی خدمت میں, امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ. اور آج بھی ہم نے ایک مزیدار قسم کا کرما گرم قسم کا پروگرام آپ لوگوں کے لیے تیار کیے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا
بالکل. اور ہمارے ہفتے کا موضوع چل رہا ہے خورم,
ہمارے ہفتے کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع چل رہا تھا اور آج اس کا آخری دن ہے. اور وہ موضوع تھا طالب علم اور امت کا مستقبل, ملک کا مستقبل یا ایک قوم کا مستقبل.
بالکل, طالب علم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ جو ان کا مستقبل ہے, ان کی قوم کا مستقبل ہے وہ روشن ہو. اساتذہ کا کردار, والدین کا کردار, پورے ہفتے ہم نے اس پر بالکل اس پر بات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھے ہیں.
تو آج جو ہے انشاءاللہ ہم اس کا نچوڑ بھی نکالیں گے
انشاءاللہ. اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ اور وائبر پر, جلدی آپ اسکرین پر ہمارے نمبر دیکھیں گے. اس کے علاوہ facebook.com/SUT Morning Show جو ہے ہمارے فیس بک کا جو ہے پیج کا ایڈریس ہے, اس پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں
بالکل. اور فون نمبر بھی آپ لوگ ہمارے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں, یا آپ کال کریں, اپنا نمبر ہمیں بتائیں, ہم آپ لوگوں کال بیک کریں.
جی ہاں. اور اب ناظرین وقت ہوا ہے پروگرام کا باقاعدہ طور پر جو ہے آغاز کرنے کا. کس طرح ساتھ مل کر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایک فرمان امام محمد باقر علیہ السلام کا, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے,
ہمارے ساتھ رہیے گا.
فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے, اپنے ہوائے نفس سے جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمن سے جہاد کرو.
محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ آج کے فرمان پر بھی ہم عمل پیرا ہونے کی پوری پوری کوشش کریں.
آمین. بالکل ایسا ہی ہے. میں اپنے ناظرین کو مہمانوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے ذوالفقار علی صاحب, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی کے. انشاءاللہ وہ ہمارے ہفتے کا موضوع اس کے بارے میں ہم سے گفتگو کریں گے. اور آپ کے ساتھ
اور میں لے چلوں گی ناظرین کو امریکہ, جہاں پر عامر ترمبو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میڈیکل انجینئرنگ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کیا نئے نئے کام ہو رہے ہیں, اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کریں گے.
زبردست, یہ تو اچھا ہو گیا. آج بھی انشاءاللہ ایک مزیدار قسم کا اور ایسا پروگرام جس جو اطلاعات سے جو انفارمیشن سے آپ لوگ
بالکل ایک منفرد پروگرام لے کر جو ناظرین کے لم حاضر ہیں.
بالکل انشاءاللہ. تو ابھی کیا کریں ہم لوگ؟
ابھی جیسے آپ کو پتا ہے اور ناظرین کو بھی پتا ہے کہ وقت ہوا ہے جان بنانے کا, جان ہے تو جہان ہے, تو ساتھ مل کر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ورزش کا حصہ پلاٹیز. اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ایک نئے اسٹیپ کے ساتھ پلاٹس کے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. امید کرتا ہوں کہ پچھلے جتنے اسٹیپس ہیں ان پہ آپ نے دقت کی ہوگی, ان کو اچھی طرح آپ دہرا رہے ہوں گے, گھر میں اس کے پریکٹس کر رہے ہوں گے. آج جو اسٹیپس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں وہ اسٹیپ ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے. یہ ورزش کا جو اسٹیپ ہے پلاٹس کا, اس کو ہم زمین پہ لیٹ کے انجام دیں گے. پہلے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دینا ہے, اس کے بعد پھر آپ جب اچھی طرح اس کو ذہن نشین کر لیں تو پھر گھر پہ آپ اس کو انجام دیجیے گا. زمین پہ لیٹتے ہیں, دونوں پیر ہمارے سیدھے ہونے چاہیے, بہت زیادہ کھلے ہوئے یا بہت زیادہ مڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. پیر اندر کی طرف یا باہر کی طرف بالکل سیدھے لیٹیں گے. دونوں ہاتھ ہمارے زمین پہ ہونے چاہیے. سیدھے لیٹنے کے بعد سانس لیں گے, اور سانس لینے کے بعد جب ہم سانس چھوڑیں گے تو اپنے سر کو بھی اوپر کی طرف لے کے آئیں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم اپنے سانس لیتے وقت اپنے پیٹ کو ہم اندر کی طرف کھینچیں گے اور اپنے سینے کو اور سر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے. لیکن زیادہ نہیں اٹھانا ہے اس کو, اتنا ہی اٹھانا ہے جتنے آپ کے اندر توانائی ہے, جتنا آپ اوپر اٹھا سکیں. دوبارہ سانس لیں گے, دوبارہ سر کو اوپر اٹھائیں گے, دوبارہ سیدھے نیچے لیٹیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیٹ اندر, سر کو اوپر اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے, پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے. اور دوبارہ لیٹیں گے. اس میں جو اگلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے آپ اس کو دیکھیں ہم کس طرح کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اپنے گھر پہ انجام دیجیے گا. بدن ہمارا بالکل سیدھا ہے, زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد اب ہم ایک ایک پیر کو باری باری اٹھائیں گے اور واپس رکھیں گے. سیدھے لیٹیں گے, سانس لیں گے, سانس چھوڑتے ہوئے سیدھے پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. دیکھیں میں کس طرح پیر کو موڑ رہا ہوں. سانس چھوڑتے وقت دوبارہ سانس لیں گے اور دوبارہ پیر کو نیچے رکھیں گے. یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ بھی دہرائیں گے. پیٹ ہمارا بالکل اندر کی طرف دبا ہوا ہے, دیکھیں, اور پیر بھی ہمارا بالکل سیدھا ہے. یہ پیر کو کس طرح اٹھانا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پیر نہ زیادہ مڑ رہا ہے نہ زیادہ ہم اندر. جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں اپنے پیر کو اتنا ہی ہم اندر کی طرف لے کے جائیں گے. اس ورزش کو آپ اپنے گھر پہ انجام دیں. اس کو ایک دفعہ میں اور کر کے دکھاتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دوبارہ لیٹتے ہیں, دونوں ہاتھ سیدھے, دونوں پیر ہمارے سیدھے ہیں بالکل. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم سر کو اوپر اٹھائیں گے, اپنے کندھوں کو اوپر اٹھائیں گے. ہاتھ دونوں ہمارے زمین پہ لگے ہونے چاہیے. دوبارہ زمین پہ لیٹیں گے, دوبارہ سانس لے کے سانس چھوڑیں گے اور سر کو اوپر اٹھائیں گے. دوبارہ سیدھا لیٹ کے دوبارہ نیچے جائیں گے. اب ہم اپنے پیروں کو اندر کی طرف موڑیں گے, جو اس ورزش کا سیکنڈ اسٹیپ ہے, دوسرا اسٹیپ ہے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو اندر کی طرف موڑیں گے. سیدھے پیر کو دیکھیں ہم اندر کی طرف موڑ رہے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو دوبارہ نیچے رکھیں گے. اب یہی اسٹیپ ہم اپنے الٹے پیر پہ دہرائیں گے اور سیدھے اسٹیپ پہ پھر سیدھے پیر کی طرف جائیں گے اور سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے پیر کو سیدھا کریں گے اور اسی طرح سانس لے کے اور پھر سانس چھوڑتے ہوئے پیر کو نیچے رکھیں گے. یہ دیکھیں بہت زیادہ اس میں ہم نے پیٹ پہ یا سینے پہ یا کمر پہ ہم بہت زور نہیں دے رہے. پیر, ہاتھ اور دونوں ٹانگیں ہماری بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اب ہم ایک اور اسٹیپ کا اضافہ کریں گے کہ ہم اپنے سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے اور پیر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. پہلے دیکھیں ہم کس طرح اس اسٹیپ کو انجام دیتے ہیں. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت پیر کو بھی اور سر کو بھی اوپر اٹھائیں گے. سیدھے پیر کو اور سر کو بالکل, پیر سیدھا ہے, پیٹ اندر ہے, نیچے رکھیں گے. اب دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت ہم پیر کو اور اپنے سر کو اندر کی طرف لے کے آئیں گے. اب دوبارہ سیدھے پیر پہ یہ کام کریں گے. سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت دوبارہ الٹے پیر کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے اور سر کو بھی اندر کی طرف موڑیں گے. یہاں پر ہم ایک دفعہ اور آپ کو یہ سٹیپ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اپنے گھر پہ اس سٹیپ کو انجام دے سکیں. دوبارہ ہاتھ دونوں سیدھے, پیر دونوں سیدھے, پیٹ اندر کی طرف کھینچیں گے. سانس چھوڑتے وقت اپنے سر کو اور پیر کو, سیدھے پیر کو اوپر کی طرف اندر کی طرف موڑیں گے اور دوبارہ سیدھا کریں گے. پھر سانس لیں گے, سانس چھوڑتے وقت اپنے الٹے پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے اور پھر سانس لے کے اور سانس چھوڑتے وقت اپنے پیر کو اور سر کو باہر کی طرف. دیکھیں ہم کس طرح اس ورزش کو کر رہے ہیں. آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. دیکھیں آپ کہیں پہ اگر اس چیز کو دیکھیں اور محسوس کریں کہ آپ کے بدن پہ بہت زیادہ زور پڑ رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے, تو آپ جو ہے وہ اس کو جہاں تک اپنے سر کو اور پیروں کو اٹھا سکے وہاں تک اٹھائیں. لیکن پیر اور ہاتھ آپ کے سیدھے ہونے چاہیے اور زمین پہ ہونے چاہیے. پیر جتنے زیادہ آرام سے آپ کھول سکیں اتنے کھولیں اور ہاتھ بھی جتنے زیادہ آپ زمین پہ رکھ سکیں اتنے رکھ سکیں. اب دیکھیں اب ہم ہاتھ کو زمین سے اٹھا کے اس اسٹیپ کو کر کے دکھاتے ہیں آپ کو. سانس لیں گے, سانس چھوڑ کے ہم اپنے سر کو, پیر کو اور ہاتھ ہمارا بالکل اوپر ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دفعہ ہم نے ہاتھ زمین پہ نہیں رکھا بلکہ ہاتھ ہمارا زمین سے اوپر ہے. دوبارہ سانس لیں گے, سانس چھوڑیں گے, پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے. ہاتھ ہمارا بدستور زمین سے اوپر ہے, دونوں ہاتھ ہمارے زمین سے اوپر ہیں. سانس چھوڑیں گے اور پیر کو اور سر کو اندر کی طرف موڑیں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو آج کا اسٹیپ ہم نے آپ کو بتایا, ورزش بتائی, یہ آپ نے ذہن نشین کر لیا ہوگا. اس کو اچھی طرح اپنے گھر میں انجام دیں تاکہ آپ ایک صحیح اور سالم بدن کے حامل ہو سکیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارا ساتھ دیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں, خدا حافظ.
محترم ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں. امید کرتی ہوں آپ نے ورزش کے حصے کے ساتھ ورزش بھی کی ہوگی.
بالکل, ورزش جو ہم دکھاتے ہیں اس کی جو اہم وجہ یہی ہے کہ صبح سویرے ورزش کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ.
اچھا خورم, ایک بات میں پڑھ رہی تھی آپ کی بات کے بیچ میں, دن میں 5 منٹ کی ورزش بھی, 5 منٹ کی ہلکی ورزش بھی اگر آپ کر لیں آپ کی صحت پہ کافی گہرے اثرات جو اس کے پڑتے ہیں.
بالکل, وہ تو اس میں تو جسمانی طور پہ نفسیاتی طور پہ تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن ایک جو بڑا اہم موضوع ہے وہ آج کل دیکھنے میں آتا ہے, وہ یہ کہ صبح ناشتے کے لیے بھوک نہیں لگتی. اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے, کہتے ہیں یار صبح سویرے اٹھتا ہوں بھوک نہیں لگتی ناشتہ, پھر جو 2-3 گھنٹے بعد شدید قسم کی بھوک لگتی ہے اور پھر دبا کے جو ہے دوپہر کا کھانا کھایا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے پیٹ نکل آنا اور بہرحال ہیوی ہو جانا, پھر نیند آنا کھانے کے بعد. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح آپ کو ناشتہ میں بھوک لگے, آپ صحیح طرح سے ناشتہ کر پائیں, 5 منٹ کی جیسے کہ رباب نے کہا ورزش کریں, یقین مانیں کہ آپ کو بھوک بھی لگے گی, آپ کی نیند بھی اڑ جائے گی اور آپ پورا دن فریش بھی رہیں گے. لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بہرحال یہ بھارت میڈیکل سائنس سے یہ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ صبح ناشتہ کریں گے تو اسی حساب سے آپ کو دوپہر کے کھانے میں بھوک لگے گی, تو یہ ایک چین بن جاتا ہے. یعنی اگر آپ ناشتہ نہیں صحیح طرح کرتے تو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے, کیونکہ آپ پوری رات بھی بھوکے رہے ہوتے ہو پھر صبح 12 بجے تک بھوکے رہتے ہو, تو وہ آپ کی بھوک بالکل ایک دم کی ختم ہو جاتی ہے.
مشکل میرے کہ دوسرے مسائل بھی سامنے آتے ہیں. بالکل, تو خیر بہت اہم بات ہے. خیر خورم, اب ہم چلیں گے امریکہ جہاں پر عامر ترمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں, میڈیکل انجینئرنگ سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں آپ کو.
سلام,
بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اور آج میڈیکل انجینئرنگ سے آپ ہمیں کس متعلق یا کس بارے میں بتا رہے ہیں؟
تو آج میں بات کرنے جا رہا تھا کہ 2 ہفتے پہلے آپ جانتے ہوں گے, آپ کے یو ایگزامپل ہوں گے, ایک بیٹسمین آسٹریلین بیٹسمین فلپ ہیوز کی موت ہوئی, کیونکہ اس کو سر پہ چوٹ لگی تھی بال کی وجہ سے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دن میں اتنی ٹیکنالوجی ہے ایڈوانس کرتے بھی اس کو لگی, تو میں اس ایک ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جو 2 سال پہلے میں نے اسٹارٹ کی, جو ایسے انجریز کو بچا سکتی ہے اور ایٹ لیسٹ بچا نہیں سکتے, ایٹ لیسٹ ایسے انجریز جب ہوں گے نوٹیفائی کر سکتی ہے امیڈیٹلی لوگوں کو, تاکہ وہ امیڈیٹلی صحیح قسم کا ٹریٹمنٹ دیں, تاکہ ایسے بیٹسمین کی سچویشن نہیں آئے جن میں بیٹسمین کو سر کی چوٹ کی وجہ سے لگے. اور بہت
جی عامر صاحب, آپ گفتگو اپنی جاری رکھ سکتے ہیں.
جی جی بالکل, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ٹیکنالوجی کا نام ہے چیک لائٹ, اور یہ ریباک جو کمپنی ہے جو جوتے بناتی ہے, اسپورٹس کے لیے, کھیل کے لیے جو بناتی ہے کپڑے, انہوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے دوسری کمپنی کے ساتھ. تو یہ ایک ٹوپی کی طرح یہ پہنتے ہیں, اور جیسے پہنتا ہے انسان تو ایک پیچھے سے 3 لائٹ رہتی ہیں, ایک تو گرین لائٹ رہتی ہے کہ چالو رہتی ہے, جب یہ کھیلتا رہتا ہے سب ٹھیک ہے تو گرین لائٹ چالو رہتی ہے.
اچھا,
جیسے ہی اس اسپورٹس مین کو, کرکٹر کو یا باکسر کو زور سے سر کو لگی, اسی وقت ایک یلو لائٹ آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو لگی ہے
سگنیفیکنٹ
کہ آپ کو اس کو روک کے اس کو چیک کرانا چاہیے. اور اگر فار ایگزامپل اس کو مثلاً بہت ہی زور سے اور ڈینجرس چوٹ لگے, ایک ریڈ لائٹ اسی وقت آن ہو جاتی ہے اس کو پیچھے سے, اور اس کے کوچ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اسی وقت ایمرجنسی میں اس کو کچھ نہ کچھ اٹینشن چاہیے, کیونکہ اس کے سر کی جو چوٹ ہے اس سے اس کو موت ہو سکتی ہے.
زبردست, عامر ترمبو صاحب گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے, یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ٹوپی جس کے بارے میں آپ نے بتایا, ٹوپی جو میرے خیال میں ہماری کھیلوں کی دنیا کو بہت اس میں ایک بڑی تبدیلی لائے گی, کیونکہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے کہ سر کی چوٹ ہیڈ ٹراما ایک بہت خطرناک چیز ہے, اور اس میں اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ابھی ہمارا برین یا اسکل کھوپڑی جو ہے وہ کس حالت میں ہے, کس طرح کی چوٹ اس کو لگی ہے, تو بہت زبردست ہے. گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ناظرین, یہاں پر ایک مختصر وقفہ لیں گے اور اس کے بعد کہیں جائیے گا نہیں, عامر ترمبو صاحب ہمارے ساتھ امریکہ سے ہمیں جوائن کریں, گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھائیں.
جی محترم ناظرین, ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم وقت کو ضائع کیے بغیر چلیں گے امریکہ جہاں پر عامر ترمبو ہمارے ساتھ موجود ہے. اور خورم آپ کو سوال پوچھنا چاہیں گے.
جی بالکل عامر صاحب, بڑی دلچسپ بات آپ لے کے آئے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ کھیلوں کی دنیا کو تبدیل کر رہی ہے, خاص طور پر کرکٹ ہاکی جس کی جو بال ہوتی ہے وہ ماشاء اللہ, البتہ بالکل مختلف اور بھی ہیں جیسے امریکن فٹ بال ہو گیا, رگبی ہوگی, یہ ساری
کھیل ہے, تو کھیل میں تو چوٹ وغیرہ تو لگتی
ہے. میں کہنے کا مطلب یہ کچھ ایسی کھیل ہیں جن میں ہیڈ ٹراما بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, اور جس میں یہی جو ہے انہوں نے بات کی پتا نہیں چلتا. تو عامر صاحب اور کیا, کس طرح مثلا اس کو ہم جو ہے سر پہ رکھ دیں اور گیم میں چلے جائیں؟
جی, تو ये कैसे कहते हैं, एक बहुत ही मतलब टोपी है जो नमाज के लिए कहते हैं, या अंदर से कभी कभी
बिल्कुल
हेलमेट के अंदर जब बाइक चलाते हैं, बहुत ही सिंपल सी टोपी है ये, लेकिन उसको पीछे से एक क्लिप लगी हुई है जो मतलब चिपकता नहीं है किसी से, लेकिन जैसे वो प्रेजेंट रहता है उधर, उसमें तीन किस्म की चीजें हैं, एक तो एक माइक्रो प्रोसेसर है, एक एक्सेलेरोमीटर है और एक गायरोस्कोप है, ये तीनों टेक्नोलॉजी एक साथ काम करते हैं। एक्सेलेरोमीटर और गायरोमीटर बहुत सिमिलर ये है, जिसमें वो सडन मूवमेंट को ये मॉनिटर करके माइक्रो प्रोसेसर तो थोड़ा सा कंप्यूटर है, बहुत ही छोटा, जिसकी वजह से वो लाइट ऑन हो जाती है,
ठीक है,
तो जैसे लाइट दिखती है तो इमीडिएटली वो नोटिफिकेशन या किसी डिवाइस पे उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये टेस्ट भी किया था बच्चों के साथ, बच्चे खेल रहे थे और जैसे ही किसी को गिर गया था, चोट लगी थी, तो समझना चलो ठीक है, और बच्चे ने भी कहा नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, खेलने लगा, लेकिन उसके कोच को नोटिफिकेशन आया था।
आमिर साहब माजरत के साथ, आपकी आवाज हमारे तक सही तरह नहीं पहुंच सक रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा आपसे रब्ता करने की, और इंशाल्लाह अगर रब्ता हो जाता है तो आपसे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, बहुत माजरत चाहता हूं आपसे। जी नाजिम, बहरहाल आमिर रामबू साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, बहरहाल दिलचस्प किस्म की चीज वो लेके आए और वो बहरहाल उस पर तफसील उसकी बता रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ फनी मसाइल की वजह से हमारा रब्ता उनके साथ सही नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल दिलचस्प चीज थी कि ऐसी टोपी जो आपको ये बता रही है कि आपका हेड ट्रॉमा जो आपके सर पर चोट लगी है वो किस नोयत की है, किस शिद्दत की है।
बहुत ऐसा भी होता है कि आपको चोट लग जाती है, आपको पता नहीं चलता कि अंदर से क्या हालत है,
बिल्कुल,
लेकिन जिस तरह आमिर साहब ने बताया कि वो उसी वक्त लाल लाइट ऑन करके बता देगी कि अभी इमरजेंसी की सूरत हाल है और अभी इसी वक्त पेशेंट को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बहुत ये
बिल्कुल एक बड़ी अहम नुकता की तरफ उन्होंने इशारा किया और इंशाल्लाह हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद साबित होगा। और उसके साथ साथ ये भी है कि मेरे ख्याल में कुछ अरसे में ये चीज बाइक पे बैठने वाले लोग, बाइसाइकिल पे हो या मोटर बाइक हो, उनके लिए भी उनके लिए भी आ जाएगी, और या जो गाड़ी में जब बैठे हुए हैं उसमें भी ऐसी चीज आनी चाहिए कि अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे। असल में रुबाब होता ही है कि ये जो हेड ट्रॉमा है इसमें जैसे कि आपने खुद कहा कि अक्सर पता नहीं चलता जब तक आप पेशेंट को उसमें अलाइन ना देख लें,
हाँ।
तो उसको पता नहीं चलता, कभी कभार ऐसा होता है कि सर के अंदर या बदन के अंदर कहीं
एक
पर भी
क्लॉटेड सा बन जाता है, वो
बिल्कुल
पता नहीं चलता,
क्लॉट भी, और उसके साथ जो है कुछ खून बह रहा होता है अंदर ही अंदर और हमें नहीं पता चल रहा, तो दोबारा ये शिद्दत इससे काफी वाजे हो जाएगा कि भाई किस शिद्दत की चोट थी, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है डॉक्टर के पास जा सकते हैं। लेते हैं नाज़रीन यहाँ पर एक वक्फा,
बिल्कुल जी एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک قسم کا پلاؤ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بہت سے ناظرین نے سوال کیا ہے کہ پولو اور چیلو یعنی پلاؤ اور چلاؤ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہاں ایران میں چیلو عام طور پر اس چاول کو کہتے ہیں جسے پانی میں ابالنے کے بعد پسا کر یعنی پانی نکال کر دم پر رکھ دیتے ہیں اور اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا جاتا، لیکن جب چیلو میں دوسری چیزوں کا اضافہ کیا جاتا ہے تو اسے پولو یعنی پلاؤ کہتے ہیں، جیسے سبزی پولو یا عدس پولو۔ اس میں چونکہ سبزی یا مسور ملائی گئی ہے اس لیے اس کو پولو کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو چیری پلاؤ پکانے کی ترکیب بتائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ چیری ایک انتہائی مفید پھل ہے، اس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ خون میں شکر کی مقدار کو کم کر دیتا ہے۔ اس پلاؤ میں اگر آپ کو کھٹا پن پسند نہ ہو تو تھوڑی شکر ملا سکتے ہیں، لیکن میری رائے میں تو شکر کا اضافہ نہ کریں تو بہتر ہے تاکہ چہرے کی خصوصیات اپنی جگہ باقی رہیں، اور یہ بھی کہ اس کا سرخ رنگ بھی خراب نہ ہونے پائے، کیونکہ شکر ملانے سے اس کا رنگ کتھئی ہو جاتا ہے۔ آئیے اب پکانا شروع کرتے ہیں۔ میں نے وقت بچانے کے لیے چاول کو نمک والے پانی میں پہلے ہی ابال کر اگلے مراحل کے لیے تیار کر لیا ہے، اور اسی سادہ سی شکل میں چاول کو دم کیا جائے گا۔ تھوڑا سا تیل یا گھی پتیلی میں ڈالتے ہیں، پھر اگر آپ چاہیں تو کھرچن یا تہدیگ بنانے کے لیے آلو کے موٹے موٹے قتلے یا روٹی پتیلی میں بچھا دیں۔ ہم یہاں پر کوئی بھی چیز پتیلی میں نہیں بچھا رہے ہیں بلکہ صرف چاول ہی ڈال رہے ہیں اور پھر پتیلی کو آنچ پر چڑھا رہے ہیں۔ ڈھکن بند کر کے آنچ دھیمی کر دی جاتی ہے تاکہ چاول اچھی طرح سے دم ہو جائے۔ اس کھانے کو آپ مختلف قسم کے گوشت کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے مرغ یا بکرے اور گائے کے گوشت کے ساتھ، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک مکمل طور پر صحت مند اور مفید غذا کا استعمال کریں جس میں چکنائی اور یوریک ایسڈ یا شکر وغیرہ نہ ہو، اس لیے ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ سفید گوشت یعنی مرغ کے گوشت کا استعمال کریں۔ ہم نے یہاں پر گوشت کو ابال لیا ہے تاکہ بعد میں اسے پلاؤ میں استعمال کریں۔ چہری کو ایک ٹیبل اسپون تیل میں ہلکا سا تلتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس موقع پر اس میں تھوڑی سی شکر ملا دیں، لیکن بہتر ہے کہ صرف ہلکا سا تل لیں۔ اس طرح رنگ بھی نکھر آئے گا اور مزے میں ہلکی ترشی یعنی کھٹاس بھی رہے گی۔ ہم اسے آنچ پر رکھ کر تلنے جا رہے ہیں۔ اس طرح لال رنگ جو نکلے گا وہ پلاؤ کو خوش رنگ بنا دے گا۔ اس کو بالکل دھیمی آنچ پر رکھتے ہیں۔ جی ہاں، دھیمی آنچ پر رکھ کر اس کو تلیے، آہستہ آہستہ چیری کا رنگ نکلے گا۔ چیری کا رنگ غذا کو ایک خاص حسن دیتا ہے۔ چاول دم ہو رہا ہے اور جب دم ہو جائے گا تو پھر اس چیری سے جو ہم تل رہے ہیں اسے اس کو سجا دیں گے اور پھر گوشت یا مرغ کے ساتھ اسے دسترخوان پر لایا جائے گا۔ چیری نے کافی پانی چھوڑ دیا ہے، ایک یا دو چمچے بھر پانی بچا رہنا چاہیے۔ چیری نرم ہونی چاہیے، لیکن اچھی طرح لال ہو جانے کے باوجود اسے ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اصل خوبصورتی تبھی آتی ہے جب چیری اپنی شکل میں باقی رہے۔ اب چولہا بند کر دیتے ہیں اور چاول کے دم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب چیری کو تھوڑے چاولوں میں ملاتے ہیں۔ چاول اور چیری کی تہ بھی لگائی جا سکتی ہے اور اس کے بعد دم کے لیے رکھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ چیری کو تھوڑے چاول میں ملا کر اس کو چاول کی ڈش پر سجا دیں۔ دم کیے ہوئے چاول کو ڈش میں نکال کر مرغ کو اس میں سجاتے ہیں اور پھر جس برتن میں چیری کو تلا تھا اس میں دو چار چمچے چاول ڈال کر اس چاول کو ڈش میں رکھے چاول پر ڈال رہے ہیں۔ بعض لوگ شاید اس کھانے میں مٹھاس پسند کریں، تو اس کے لیے جیسا کہ پہلے عرض کیا، چیری کو تلتے ہوئے تھوڑی شکر اس میں ڈالی جاتی ہے۔ یہاں ایران میں کچھ لوگ چیری کے مربے میں سے چیری نکال کر اس چیری کو تلتے ہیں اور چاول میں ملاتے ہیں۔ اب یہ آپ کی پسند پر منحصر ہے، چاہیں تو بغیر شکر کے ہلکا کھٹا رکھیں یا پھر شکر ڈال کر میٹھا کر لیں یا چیری کا مربع استعمال کریں۔ آپ اس پلاؤ کو ضرور پکائیے اور گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مل کر ہنسی خوشی نوش فرمائیے. آپ دیکھیں گے کہ یہ غذا واقعی بہت خوش مزہ ہے. انشاءاللہ کہ آپ ہماری اس رائے کو ضرور مانیں گے.
ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور آج ایرانی دسترخوان میں اپنے شہری پلاؤ بنانا سیکھیں. امید کرتی ہوں کہ آج دوپہر کی ریسیپی میں یعنی اپنے کھانے میں ضرور آپ اس کو ٹرائی کریں گے. ہم فوراً چلیں گے امریکہ جہاں پر عامر ترمبو ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر صاحب کی گفتگو آپ جاری رکھ سکتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ ڈیوائس کس طرح کام کرتی ہے.
جی بالکل, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس ڈیوائس میں جو ہے جو پہنتے ہیں اس کے پیچھے سائیڈ میں ایک چھوٹا سا لمبا سا چپ ہے جو کہ فلیکسیبل ہے اور جو کہ اسپورٹس کے انوائرمنٹ میں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ واٹر پروف ہے اور وہ ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. تو اس میں ایکسلرومیٹر رہتا ہے, گائرومیٹر رہتا ہے اور مائکرو پروسیسر رہتا ہے.
ٹھیک ہے,
جو ایکسلرومیٹر اور گائرومیٹر ہیں وہ موشن کو اور سڈن موومنٹ اور جو ہل جیسے سر کو چوٹ جو پہنچتی ہے, ردم جو ہے جو شفٹ ہوتی ہے سر سڈنلی, تو اس کو مانیٹر کر کے مائکرو پروسیسر کو ایک سگنل دیتی ہے جس کی وجہ سے لائٹ کا سگنل پہنچتا ہے یا تو یلو یا تو ریڈ, ڈیپینڈنگ آن کتنا اس کو چوٹ پہنچایا سر کو. تو اس کے تین فائدے ہیں. اس کا ایک فائدہ ہے کہ کیونکہ اسپورٹس مین جو ہے آگے دیکھتے رہتے ہیں بال کی طرف, وہ کبھی سر کی طرف نہیں دیکھتے, ان کو پتا نہیں چلتا کہ ان کو چوٹ کتنی لگی ہے. تو اس ڈیوائس کی وجہ سے ان کو پتا اب لگے گا کہ چوٹ لگی ہے تو کتنی لگی ہے.
ٹھیک ہے,
یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جس کی وجہ سے پورا جو آلریڈی سیٹ اپ ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلو جو گیم کھیل رہے ہیں وہ سارا کچھ چینج کرو, نہیں,
آلریڈی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو سیٹل ہو کے بہت کوائٹلی ادھر ایگزسٹنگ ہے اور جو مانیٹر کر رہی ہے اس کے ہیلتھ کو.
بالکل.
اور تیسری بات, ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اسپورٹس میں کانفیڈینس بلڈ ہو کہ نہیں یہ اسپورٹس سیف ہے,
اسپورٹس
لگ سکتی ہے لیکن پھر بھی انسان کی جان خطرے میں نہیں ہوگی.
بالکل, یہ تو بہت ہی اہم نقطہ ہے. عامر صاحب ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ کب تک ٹائم لگے گا پریکٹیکلی طور پر جو ہے یہ چیز مارکیٹ میں آئے, اور اگر یہ مارکیٹ میں آتی ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور ہندوستان اور پاکستان میں کب تک آئے گی؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ مطلب مارکیٹ میں آیا ہے, یہ آلریڈی مارکیٹ میں آیا ہے.
اچھا صحیح,
تو یہ ریباک کا چیک لائٹ جس کو یہ کہتے ہیں وہ $100 کا ہے, تو تقریباً 2.7 ملین کچھ ایرانی ریال ہوگا, اور یہ آلریڈی یوز میں ہے اور آلریڈی لوگ اس کو استعمال کر کے اس کا, اور یہ بہت ہی سمپل ڈیوائس ہے جو لوگ اور لے کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں.
صحیح. اور ایک بات اور, ہم آپ کی جب آپ کی آواز جو یہاں پر کٹ گئی تھی ہم اس وقت بات کر رہے تھے عامر صاحب کہ آیا جو حضرات بائک وغیرہ چلاتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ثابت ہوگی, یعنی مختلف قسم کے ایکسیڈنٹس وغیرہ سے بچ جانے کے لیے؟
جی بالکل, باقی بھی اسپورٹس میں جیسے بائکنگ میں, ہاکی میں, کرکٹ میں, باکسنگ میں بہت ہی کام آ سکتا ہے, اور جو باقی بھی اسپورٹس ہیں جس میں سر کی چوٹ لگ سکتی ہے انسان پہن کے اس کو مانیٹر کر سکتا ہے.
صحیح. عامر ترمبو صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے امریکہ سے ہمیں جوائن کیا اور میڈیکل انجینئرنگ کے بارے میں آپ ہمیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا.
شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
بہت شکریہ. جی ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ہمارے گفتگو کے حصے کا اور ہم وقت گزارا کے بغیر چلیں گے خورم کی طرف. جی خورم.
بہت شکریہ روپا, بڑی دلچسپ گفتگو رہی امریکہ سے بھی آپ لوگوں کی, اور ناظرین آپ کو گفتگو کے حصے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے ہمارے ساتھ ذوالفقار علی صاحب موجود ہیں, پی ایچ ڈی فیلو ہیں تہران یونیورسٹی سے, اور انشاءاللہ ان سے ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ آ کے ہمارے اس موضوع جو ایک بڑا اہم موضوع تھا طالب علم اور امت کا, قوم کا اور ایک ملک کا مستقبل, اس سلسلے میں ہمارے ساتھ آ کے گفتگو کریں, تو وہ یہاں پر موجود ہیں. سلام عرض کرتا ہوں.
السلام علیکم, اور میں ناظرین کو بھی سلام خوش آمدید اور امید کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہوں گے.
بہت شکریہ. تو ذوالفقار بھائی بہت شکریہ, ٹائم نکالا اپنے ہمارے پروگرام کے لیے. ذوالفقار بھائی ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا, تو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم لوگ.
ابھی تک جو اس ہفتے میں آپ کے عنوان طالب علم اور قوم کا مستقبل,
جی
تو سب سے پہلے میں طالب علم کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ جو بھی گفتگو شاید تھوڑا سا اشتباہ ہوا ہے لوگوں کو سمجھنے میں کہ طالب علم کسے کہتے ہیں.
ٹھیک ہے,
شاید اس کی تعریف لوگوں نے غلط سمجھی, لہٰذا ہر کوئی طالب علم جب استعمال کرتا ہے کہتا ہے
جی
تو عرف عام میں بھی ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھیں تو طالب علم جیسے کہتے ہیں فوراً ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے مدرسوں کی طرف, حوضوں کی طرف.
اچھا صحیح, ٹھیک.
اور جب ہم اسٹوڈنٹ کہتے ہیں تو ہمارا ذہن مستقل ہوتا ہے کالج اور یونیورسٹی. اسی لیے ایران میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس لفظ کے لیے دو جدا جدا لفظ رکھے گئے کہ جو حوضے میں اور مدرسے میں طالب علم پڑھتے ہیں ان کو جو ہم طلبہ کہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور جو کالج اور یونیورسٹی کے اندر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں ہم اس کو اسٹوڈنٹ کہتے ہیں.
بالکل صحیح.
شاید وجہ یہی رہی ہو کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کہیں تو کالج اور یونیورسٹی سمجھ میں آئے, اور جب طلبہ کہیں تو ہم مدرسے اور حوضے کی طرف.
شکریہ.
تو اس وجہ سے جو کوئی گفتگو کرتا ہے تو وہ فوراً گھوم جاتا ہے کہ طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حوضے والے طالب علم کے مستقبل کے بارے میں گفتگو کرنی ہے, اگرچہ یہ غلط ہے. اگر لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کی طرف اگر ہم صرف تھوڑا سا توجہ دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہے. عرف عام میں ایسا ہو چکا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے. ایک ہے لفظ طالب اور ایک ہے علم.
بالکل صحیح.
یہ دو جملے مل کر یہ جملے مرکب ہے. طالب, طالب کہتے ہیں کہ کسی چیز کو چاہنا,
ٹھیک ہے.
مادہ ہے طلب,
ٹھیک ہے.
طلب طالب اور اس کی جمع ہے طلبا,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. کسی چیز کو چاہنا, اب چاہنے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اقتدار کی ہمیں چاہت ہے, سیاست کی چاہت ہے, پیسے کی چاہت ہے, یا دنیا کے اوپر کنٹرول کرنے کی چاہت ہے, ہمیں شہرت کی چاہت ہے, کسی بھی چیز کی طلب ہو سکتی ہے انسان کو. اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم اسے کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننا, کسی چیز کے متعلق جاننا, اس کو ہم علم کہتے ہیں.
بالکل صحیح.
تو آخر ہم کیوں طالب علم کہتے ہیں؟ کوئی اور لفظ ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ طالب علم ہی کیوں یہ وضع کیا گیا کہ جو بھی ایجوکیشن حاصل کر رہے, چاہے وہ مدرسے میں ہو چاہے یونیورسٹی میں ہو, اس کو ہم ایک طالب علم کہہ کے پکارتے ہیں,
ٹھیک ہے.
آخر بہت سارے لغت ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن دانشوروں نے طالب علم ہی کیوں کہا,
ٹھیک ہے.
تو جہاں تک میری علم کی اور مطالعے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم علم کی تعریف کرتے ہیں, کسی چیز کے متعلق جاننا, کسی چیز کے بارے میں جاننا, اور طالب یعنی چاہنا, یعنی علم کی چاہت, ٹھیک ہے,
صحیح ہے.
تو دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں, توجہ کریں, دنیا کے اندر جتنے بھی شعبے ہیں, جتنے بھی شعبے آپ تصور کر سکتے ہیں, ان سب کے بارے میں ایک علم ضرور ہے,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے. اور جب تک, اس لیے ہم طالب علم کہتے ہیں کہ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اس شعبے کے بارے میں, اس وقت تک جو ہے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. جیسے اگر کسی کو ظاہر سی بات ہے استاد بننا ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ پڑھے گا, لیکچرر, استاد. وہ کس طریقے سے استاد بن سکتا ہے؟ اس کا علم اس کو چاہیے,
ٹھیک ہے.
سیاست کیسے کرنی ہے؟ وہ سیاست کا علم ہے. ٹیکنالوجی ہے, اس کا علم ہے, ٹھیک ہے. تو علم ایک کلی لفظ ہے جو دنیا کے تمام شعبے کے اوپر حاوی ہے,
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
اس لیے ہم طالب علم کہتے ہیں.
یہ ورڈ اس
لیے استعمال.
بہت شکریہ ذوالفقار بھائی, گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. سا سا ایک وقفہ لیتے ہیں ہم لوگ, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی روا,
بہت شکریہ خورم جی. آپ کی بہترین گفتگو جو ہے بالکل جاری رہے گی, لیکن ناظرین ہم یہاں لیں گے جلدی سے ایک وقفہ, اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں وقت کو ضائع کے بغیر فوراً چلوں گی خورم کی طرف. جی خورم,
بہت شکریہ روا. جی بالکل, میں بھی وقت کو ضائع کیے بغیر چلوں گا ذوالفقار بھائی کی طرف, جو بڑی اہم گفتگو کریں. جی,
اور ہم آگے چلتے ہیں بہت, چونکہ دامن وقت میں بہت.
بالکل ایسے ہی, معذرت کے ساتھ.
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر طالب علم کے یا اسٹوڈنٹ کے میں دو حصے کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ ابتدائی سے لے کر 15 سال کی عمر تک, اور 15 سال سے لے کر اس کے آخری عمر تک,
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے, یہ عمر ہے. تو ہمیں ان ابتدائی مرحلے سے لے کر 15 سال کی عمر تک ہم پہ اس پہ گفتگو نہیں کرنی ہے, چونکہ اسٹوڈنٹ اور طالب علم کا اطلاق جو ہے اس پہ بہت کم ہوتا ہے. اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ اور, تو پھر ہمیں کالج اور یونیورسٹی کی طرف جو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے. اس لیے کہ ابتدائی سے لے کے 15 سال کی عمر تک یہ تربیتی مرحلہ ہوتا ہے, جس میں استاد, ماں باپ وغیرہ سب تربیت کرتے ہیں. اور یہ تربیتی مرحلہ, جیسے آپ تربیت کریں گے ویسے ہی اسکول اور کالج میں یہ بچہ جا کر, یہ اسٹوڈنٹ جا کر, یہ طالب علم جا کر جو ہے,
ٹھیک ہے,
جو اس 15 سال کے اندر جو اس نے خواب دیکھے ہیں, جو اس نے سوچا ہے, جو اس نے سمجھا, جو تصور کیا ہے, وہ ان چیزوں کو آ کر کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو وہ پریکٹیکل کرتا ہے اور اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے.
بالکل صحیح,
ٹھیک ہے. تو اب اگر ہمیں کالج اور یونیورسٹی کی زندگی کو دیکھنا ہے تو ان میں اس اسٹوڈنٹ کو, ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے,
ٹھیک ہے.
اس لیے کہ جب تک اپنی منزل تک وہ نہیں پہنچتا ہے, وہ قوم کا سرمایہ نہیں بن سکتا ہے, وہ قوم کے لیے کوئی فائدہ ثابت نہیں ہے. اس میں سے یہ سب سے یہ ہے کہ وہ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم، چونکہ دنیا میں نصاب تعلیم سے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں نصاب تعلیم میرے خیال سے ٹھیک ہے، ہاں ایک چیز اور ہے نظام تعلیم جو آج کل طبقاتی نظام تعلیم ہو چکا ہے پوری دنیا کے اندر، یعنی غریبوں کے لیے الگ کالج ہے اور امیروں کے لیے الگ ہے، پیسے والوں کے لیے الگ ہے اس وجہ سے. دوسری بات یہ کہ جب یہ چیز بدلتی ہے تو ایک بیچارہ متوسط طبقے کا یا غریب طبقے کا اسٹوڈنٹ اور طالب علم جو ہے وہ اس فیس کی زیادتی یا اخراجات کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو آزادی فکر ہونی چاہیے، نہ کہ ماں باپ استاد کہے کہ نہیں تم کو فلاں رشتہ پڑھنا ہی ہے، فلاں فیلڈ میں جانا ہے، فلاں ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے. نہیں، اس کا دیکھے کہ اس کے اندر کس چیز کی دلچسپی ہے، جس چیز کی دلچسپی ہے اس کو اس میں جانے دینا چاہیے اور فکر کی کلن آزادی ہو،
ٹھیک ہے،
یعنی کہ اس پر روک تھام نہیں ہونی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ خود اس طالب علم اسٹوڈنٹ کے اندر تخلیقی قوت ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے،
یہ نہیں کہ رٹو، جیسے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کالج میں پیسہ دے کے ڈال دیا اور ہمارا بچہ تو پڑھ ہی جائے گا، وہ بھی سوچتا ہے کہ جو ہمیں کتاب ہے اس کو پڑھ کے امتحان دے کے ختم کر دے، تو وہ بچہ کبھی بھی قوم کا سرمایہ نہیں بن سکتا ہے،
ٹھیک ہے.
دوسرا یہ ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے اندر جہاں تخلیقی فکر ہونی چاہیے، تخلیقی قوت ہونی چاہیے، وہیں جو ہے اس کے ساتھ پلاننگ ہونی چاہیے. اگر اس بچے کے اندر پلاننگ نہیں ہے تو کبھی وہ منزل کو طے نہیں کر سکتا.
منصوبہ بندی
جس کو اردو میں کہہ لیں، اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اس ہدف کو، اس راستے کو طے نہیں کر سکتا، نہ پہنچ سکتا ہے.
بالکل صحیح.
دوسرا یہ ہے کہ خود اسٹوڈنٹ کی زندگی نظم و ضبط سے بھری ہوئی ہو، یہ نہیں کہ وقت کی پابندی نہیں ہے، سو کے کب اٹھ رہے ہیں. اگر اس کو کچھ بننا ہے، آپ دنیا میں دیکھیں، میں بالکل بطور خلاصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اکثریت ان اسٹوڈنٹوں کی ہے کہ جس نے نظم و ضبط کا خیال رکھا ہے، وہ 25 سال کی عمر میں اپنے ہدف کو پا گیا اور قوم کے لیے بہترین سرمایہ ہے اس طرح.
صحیح.
ورنہ یہ تو یہ ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر کی آغوش تک، یہ تو ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، امام نے فرمایا ہے،
بالکل،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑھاپے تک جو ہے پڑھتے رہیں. اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو قوم کا سرمایہ کب آپ بنیں گے، کب قوم کو فائدہ پہنچائیں گے.
صحیح، ٹھیک ہے.
تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ اسٹوڈنٹ کے اندر صداقت اور ایمانداری ہونی چاہیے،
ٹھیک ہے.
اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، قوم کا سرمایہ ہے، جسے لوگ امید کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر صداقت ایمانداری نہیں ہے، جس کی وجہ سے قوم مایوس ہو چکی ہے. جب قوم مایوس ہو جائے، ملت مایوس ہو جائے، تو اس پڑھے لکھے کا کیا فائدہ جس کے اندر صداقت نہیں، ایمانداری نہیں ہے. ضروری ہے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر صداقت اور ایمانداری ہو.
صحیح.
پھر دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا اور چیز ہے اور انسانیت ایک الگ چیز ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ چالاک ہے، پڑھا لکھا ہے، زرنگ ہے، ذہین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، تو اس کی مثال دانشوروں نے ایسی دی ہے کہ جیسے ایک جانور ہے جس کا دودھ دونے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں، لیکن ہم دودھ نہیں دے پاتے ہیں چونکہ وہ لات مار دیتی ہے، زخمی کر دیتی ہے انسان کو. تو بتائیے اس گائے کو پال کر، اس جانور کو پال کر ہم کیا کریں گے؟ بس ایک طالب علم کی مثال ایسی ہے.
بالکل. ذوالفقار کی گفتگو آپ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے. ناظرین، آپ لوگ گفتگو سنیں ذوالفقار علی کی، اور ہمارے ہفتے کا موضوع طالب علم اور امت کے مستقبل کے بارے میں وہ گفتگو کریں، آگے بڑھائیں گے، لیکن ابھی ہم چلیں گے رباب کے پاس.
بہت شکریہ قرآن، بہت شکریہ آپ کا. جس طرح ناظرین ہم جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز امام حسین علیہ السلام کا چیلم ہے، اسی سلسلے میں میں نے سوچا کہ ناظرین کے لیے امام کے کچھ فرمان جو وہ لے کے آؤں، تاکہ ہماری زندگی پر جو ہے ان کی روشنی، جو میں اس طرح بولتی تھی، کافی حد تک اور بھی اثر انداز ہو سکے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے. اس کے علاوہ امام فرماتے ہیں، تم میں سے بہتر وہ ہے جو انتقام کی طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے. اس کے علاوہ آخری فرمان جو امام فرماتے ہیں، علم حاصل کرو اور دوسروں کو تعلیم دو، کیونکہ پڑھنا عبادت ہے اور پڑھانا جو ہے وہ ثواب ہے. یہ تو کچھ فرمان تھے امام حسین علیہ السلام کے، جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی. لے کے لیتے ہیں آپ ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام نسیم زندگی میں، اور میں کیمرے کو فوراً حوالے کروں گی خرم کی طرف، تاکہ وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ رباب، معذرت کے ساتھ آپ کا ٹائم بھی ہم نے لے لیا، لیکن کیونکہ گفتگو بہت خوبصورت چل رہی ہے اس وجہ سے. تو رباب بھائی، میں چاہوں گا اگر ایک بار پھر مختصر ان نکات کی طرف دوبارہ
کلی طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ قوم کے لیے سرمایہ بنے مستقبل میں. سب سے اہم یہ ہے کہ نصاب تعلیم ہو، آزادی فکر ہو، تخلیقی قوت ہو، پلاننگ منصوبہ بندی ہو، نظم و ضبط ہو، صداقت ایمانداری ہو، انسانیت ہو، اور سب سے اہم ہے یہ ہے کہ خدا پر توکل ہو. اگر خدا پر توکل نہیں ہے تو وہ زندگی میں پڑھ لکھ تو لے گا، لیکن وہ قوم کے لیے سرمایہ نہیں بنے گا، چونکہ اس کے اندر خواہشات چیز آ جاتی ہے. اس لیے کہ خواہشات پیسے کی ہے، شہرت کی ہے، دولت کی ہے، محل کی ہے، لوگوں سے اپنے روابط جوڑنے کی ہوتی ہے، یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں تاکہ دوبارہ نہ آ سکے، تو پھر وہ قوم کا سرمایہ نہیں بڑھ سکتا مستقبل میں، چونکہ خود کو اس کو اپنی حوث ہے.
بالکل صحیح.
اور جب تک اس کی حوث نہیں پوری ہو جائے گی تب تک وہ قوم کا مستقبل نہیں بڑھ سکے گا. تو ایسا طالب علم، ایسے اسٹوڈنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں قوم کا سرمایہ بننا ہے تو وہ کن کن چیزوں کی رعایت کرے.
بالکل صحیح.
تو ظاہر سی بات ہے سب سے اہم یہ ہے کہ اس کے اندر لالچ نہ ہو کسی چیز کا، اس لیے کہ اگر خدا پہ توکل ہے تو خدا ہمیں سب چیز دے گا.
ٹھیک ہے،
شہرت بھی دے گا، وہ پیسہ بھی دے گا، اس کو بنگلہ بھی دے گا، وہ دنیا کے جتنی ارمان رکھتا ہے اگر خدا پہ توکل ہے تو خود بخود آٹومیٹک ہو جاتا ہے. لیکن سب سے اہم اس وقت پوری دنیا کا المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم یا اسٹوڈنٹ قوم کا سرمایہ بننا چاہ رہا ہے، یعنی کافی تیزی سے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر سیاست داں یا یوں کہیں کہ بڑے بڑے تاجر یا بڑے بڑے لوگ اس کو مس یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کا استحصال کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اور طالب علم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم عمر میں جو ہے ہمیں اوپر پہنچنا ہے، اس لیے وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے قوم کا سرمایہ بننے کے وہ دنیا کے سامنے خود قوم کے لیے جو ہے وہ بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ ایک سیاست داں ہیں، وہ سوچتا ہے کہ یہ کافی پاپولر ہے کالجوں کے اندر، کافی تیز ہے، اور اساتذہ لوگ میڈیا سے بھی اس کی خبر کریں، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں اس کو اپنی پارٹی میں لے لوں تاکہ اس سے میں اس کا استحصال کروں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا مستقبل تاریک ہو رہا ہے روشن ہونے کے بجائے، وہ قوم کا سرمایہ ہونے کے بجائے وہ اندھیرے میں جا رہا ہے. تو ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر احساس برتری وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ لیتے ہیں لوگ، فرسٹ ڈویژن آ گئے کالجوں کے اندر، رینکنگ میں اچھے آ گئے، تو اب وہ انانیت میں آ جاتے ہیں کہ میں کچھ ہو گیا. اگر تکبر اور غرور اس اسٹوڈنٹ کے اندر آیا تو وہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچ سکتا، جب ہدف کو نہیں پہنچ سکتا تو قوم کا سرمایہ نہیں بن سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ غلط صحبت اور ریاکاری، ان چیزوں سے اس کا بچنا بہت ضروری ہے.
بالکل صحیح.
اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہے تھوڑا سا علم ہے ہم اس کی نمائش کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اگر نمائش کے اندر آگے کہ مجھے دنیا کو دکھانا ہے تو پھر وہ ترقی کے منزل پہ نہیں جا سکتا. اس لیے کہ ایک بہت بڑے دانشور نے کہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو نہ کسی کی تعریف پہ خوش ہونا چاہیے اور نہ کسی کے اس کے کیا کہتے ہیں اس کو اس کی یہ کہہ کہ ہم تعریف نہ کریں خیلی خراب ہے، بہت زیادہ خراب ہے،
جی
بہت برا ہے.
صحیح.
تو ایسا نہیں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، بالکل خلاصے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، کہ ایک اسٹوڈنٹ کو نہ احساس کمتری کا شکار ہونا چاہیے نہ احساس برتری کا شکار ہونا چاہیے. یہ دونوں ہی چیزیں اس کو مستقبل کا سرمایہ ہونے سے روک دیتی ہے. دوسرا یہ کہ کبھی وہ یہ نہ سوچے اور یہ سوچ کر کسی بھی ڈپارٹمنٹ یا کسی بھی رشتے کو انتخاب نہ کرے کہ مجھے اس کو پڑھ کر ایشو آرام کرنا ہے، دولت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، یا صرف ہوا ہوس کے پیچھے جانا ہے. اگر یہ ساری چیز اس کے وجود میں آ گئی، اس کے ضمیر میں آ گئی، تو وہ سب کچھ تو بن سکتا ہے لیکن قوم کا سرمایہ نہیں بن سکتا. یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، توازو، انکساری، یہ بھی ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہم مثال بھی دیتے ہیں کہ جو پھلدار شجر ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف جھکتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، تو اس کے اندر اکڑ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کے اندر واقعاً علم ہے اور توازو ہے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی، احترام کرے گی. اور سب سے ایک اہم نکات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف غلطیاں اسٹوڈنٹ یا طالب علم کی نہیں ہوتی، چونکہ ہمارا عنوان ہے طالب علم اور قوم کا مستقبل.
بالکل صحیح.
تو ہمارا قوم سے کیا رابطہ ہے؟
ٹھیک ہے.
دنیا کے اندر اگر آج قوم کے اندر غربت ہے یا قوم کے اندر کوئی پریشانی ہے تو صرف اس میں صرف ایک اسٹوڈنٹ اور طالب علم کی نہیں ہے، بلکہ اس قوم کی بھی ہے. کہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ، خود خصوصاً شبِ قارِ ہند میں، ہندوستان اور پاکستان میں دیکھ لیں کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی.
بالکل صحیح. ایسا ہی ہے.
تو دانشوروں نے کہا کہ جس قوم اپنے پڑھے لکھوں کی قدر نہیں کرتا ہے وہ خود تباہی کے راستے پہ چلنے لگتی، اس کو تباہی ہونے سے نہیں بچا سکتا. لیکن اگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم قوم کا سرمایہ ہے تو آپ اس کو وہ عزت دیں، وہ احترام دیں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ کچھ کر سکے، اس کی ہمت افزائی ہو سکے اور آپ کا بھی بھلا ہو اور ان کا بھی بھلا ہو.
ذوالفقار علی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت زبردست گفتگو رہی. معذرت کے ساتھ کہ آپ نکات کی شکل میں ہی پیش کر پائے کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم کم ہوتا ہے، لیکن مجھے پتا تھا آپ چاہتے تھے اس پہ جو ہے تفصیل گفتگو کریں. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے ہفتے کے موضوع کا نچوڑ نکالا ہمارے ناظرین کے لیے. امید کرتا ہوں ناظرین آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوئے گی گفتگو ذوالفقار علی صاحب کی. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہم آپ لوگوں کو ان مختلف موضوعات کے سلسلے میں انفارمیشن دے سکیں، ہم اس میں ہم سب کا فائدہ ہے, ہماری اپنی زندگی کا فائدہ ہے, ہمارے ملک کا, ہمارے گھرانے کا. جی روح
بالکل, بہت شکریہ خرم آپ کا بھی اور جناب ذوالفقار علی صاحب کا بھی. میں یہاں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, تشریف لائے. میں خالی سنیچر کے دن کے موضوع کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں, امام حسین علیہ السلام کا چہلوں میں سلسلے میں مولانا سید علی رضوی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور شہید الہی صاحب بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے. اس کے علاوہ نوا خان ہوں گے ہمارے ساتھ, جناب حیدر علی صاحب, اور ہمارے اگلے ہفتے کا موضوع چلے گا مذہبی رواداری. اگلے ہفتے ہمارا ساتھ دینا مت بھولے گا اور پروگرام نسیم زندگی میں. اور اگلے ہفتے کے لیے مجھے رباب منصوری اور خرم علی گردیزی کا پروگرام سے اجازت دیجیے.
خدا
خدا حافظ, حافظ.